بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شروط الصلاة وأركان واجباتها لفضيلة الشيخ العلامة المجدد محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، جس پر رسالة شرح دس جاری ہے، اور آج جس میں دوسری نشست ہے جس میں ہم درس کو آگے بڑھاتے جہاں سے رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وارکان الصلاۃ اربعۃ عشر، نماز کے ارکان 14 ہیں. پہلے ارکان بیان کرتے ہیں 14 کون سے، پھر تفصیل اور دلیل سے انشاءاللہ بات بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں القیام مع القدرۃ، قدرت اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. وہ تکبیرۃ الاحرام، نمبرنگ لگانے، آپ کتاب نمبرنگ نہیں ہے، نمبرنگ ساتھ لگانا. نمبر دو تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ تحریمہ. نمبر تین و قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر چار و رکوع، رکوع کرنا. نمبر پانچ و رفع منہ، رکوع سے سر اٹھانا. نمبر چھ و سجود علی الاعضاء السبع، سات حصوں پر سجدہ کرنا. نمبر مجھے بتائیں کتنے ہو گئے؟ نمبر سات والاعتدال منہ، سجدے سے سر اٹھا کے معتدل ہونا. نمبر آٹھ والجلسۃ بین السجدتین، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا. دو الگ رکن ہیں، ایک سر کو اٹھانا ہے معتدل یعنی کمر سیدھی کرنی ہے، اور پھر بیٹھنا ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں. نمبر نو والطمأنینۃ فی جمیع الارکان، سارے ارکان میں اطمینان کرنا. نمبر دس و ترتیب، ان ارکان میں ترتیب کرنا. نمبر گیارہ و تشہد الاخیر، آخری تشہد یعنی الاول. تشہد دو ہوتے ہیں، جو نماز تین یا چار رکعت والے اس میں دو تشہد، ایک تشہد الاول ہوتا ہے جو دوسری رکعت کے بعد ہوتا ہے، اور ایک تشہد اخیر ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے. تو تشہد الاخیر نماز کے ارکان میں سے ہے. نمبر بارہ والجلوس له، آخر تشہد کے لیے بیٹھنا ایک الگ سے رکن ہے. نمبر تیرہ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود ابراہیمی پڑھنا. اور نمبر چودہ والتسلیمتان، دونوں سلام پھیرنا. نمبرنگ لگا دی ہے، 14 ارکان. آئیے دیکھتے ہیں دلیل کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں الرکن الاول، پہلا رکن القیام مع القدرہ، قدرت اور طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. والدلیل قوله تعالی، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان حافظ علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، درمیان والی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قنوت کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ. تو قوموا فعل امر ہے، قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہونا. اور نماز کا ذکر ہے، نماز میں کھڑے ہونا نماز کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے. یہاں پہ ایک شرط ہے مع القدرہ، فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا نماز کا پہلا رکن ہے، بشرط یہ کہ اس کی طاقت ہو. اگر کوئی شخص مریض ہے یا معذور ہے یا کوئی اس کو تکلیف ہے یا کمر کا شدید درد ہے یا اپاہج ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس عذر شرعی ہے. لیکن ایک تندرست انسان فرض نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی نے بیٹھ کر نماز پڑھی بغیر عذر شرعی کے، اس کی نماز باطل ہے، اسے نماز شروع سے پڑھنی چاہیے. اسے کہتے ہیں القیام مع القدرہ، اور یہ صرف رکن ہے فرض نماز کے لیے، کیونکہ نفل نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بعض اوقات بیٹھ کے دو نفل پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فرض کی نماز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پڑھی، اور اس کا حکم بھی دیا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ. الثانی، دوسرا رکن نماز کا تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ تحریمہ. اچھا، رکن کیا ہے؟ رکن وہ نماز کا حصہ ہے جس کا حکم دیا گیا ہے تاکید کے ساتھ، اور جس کے ساقط ہونے سے نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے واپس نہ لوٹایا جائے، اور یہ نماز کے اندر کا حصہ ہے، نماز کے باہر کا نہیں ہے. یہ تین چیزیں لازمی ہیں، حکم دیا گیا تاکید کے ساتھ. اس کے بغیر نماز نہیں ہو جب تک اسے واپس نہ لوٹایا جائے. نمبر تین, نماز کے اندر کا حصہ ہے. اندر کا کیوں کہا؟ کیونکہ شرط بھی تو تھی نا, شرط نماز کے باہر کا حصہ ہے یا نماز کے اندر کا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے. جب واجب کی ہم تعریف کریں گے آگے, آٹھ واجبات ہیں, تو پھر پتہ چلے گا رکن واجب میں کیا فرق ہے. ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز کا فقدان ہے. الثانی, دوسرا رکن نماز کا, تکبیرۃ الاحرام, تکبیرۃ تحریمہ ہے. والدلیل, اس کے دلیل حدیث, یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. نماز کی تحریم تکبیر سے ہوتی ہے اور نماز کی تحلیل تسلیم سے ہوتی ہے. تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر کہنا, اور تحلیل سے مراد ہے, تسلیم سے مراد ہے دونوں طرف سلام پھیرنا. تحریم سے مراد ہے ہر وہ چیز جو نماز سے پہلے جائز تھی, حلال تھی, اب وہ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد حرام ہو گئی ہے. نماز سے پہلے بولنا حلال تھا کہ نہیں, کھانا پینا حلال تھا کہ نہیں, حرکت چلنا اٹھنا بیٹھنا حلال تھا کہ نہیں, حلال تھا. اب جب سے آپ نے کہا اللہ اکبر, اب بولنا حرام, حرکت حرام, کھانا پینا حرام. اس لیے کہتے تکبیر تحریمہ حرام کر دیا گیا بعض وہ چیزیں جو حلال تھی نماز سے پہلے. ٹھیک ہے, تحلیل ہوا, اب وہ چیز جو حرام دوبارہ حلال ہو جائے گی. کب؟ التسلیم, جب سلام پھیر دے جائے دونوں طرف. اور یہ حدیث ابو داؤد میں ہے, صحیح سند کے سلام البانی صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو. جیسا فرماتے ہیں, اچھا اس حدیث میں دو ارکان کی دلیل ہے. چودہ ارکان بتایا نا اوپر, تسلیمتان بھی تو ہے نا دونوں سلام, تو یہاں پر سلام کی بھی دلیل آ گئی ہے اور تکبیر تحریمہ کی بھی. اچھا ایک علمی بات ہے, تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, کتنے چیزیں ہیں؟ کیا اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ اٹھانا, اللہ اکبر کہنا رکن ہے, اور یہ واحد تکبیر نماز کی جو رکن ہے, باقی تکبیر اس کے علاوہ واجبات ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا ہے رفع دین کرنا, کندھوں تک یا کان کلو تک, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا, جیسا فرماتے ہیں وبعدها الاستفتاح, اور اس کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد دعا استفتاح ہے, وهو سنة, دعا استفتاح سنت ہے. کیوں فرمایا؟ تاکہ رکن میں اسے شمار نہ کیا جائے. وهو سنة, وهو سنة قول دعا استفتاح مختلف ہیں, ان میں سے شیخ صاحب نے ایک یہاں پہ ذکر کیا ہے, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومعنى سبحانك اللهم اي انزهك التنزيه اللائق بجلالك. سبحانك تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے, تنزیح پاک کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تنزیح یعنی تسبیح سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا ہے ہر نقص اور عیب سے. وبحمدک ای ثناء علیک, اللہ تعالیٰ تیری تعریف کرتے ہوئے. وتبارک اسمک ای البرکۃ تنال بذکرک, یعنی برکت جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں برکت کی اور مدد کی, استعانت کی. اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے, اور برکت مطلب الخیر الکثیر, بہت ہی زیادہ خیر. وتعالى جدك اي جلت عظمتك, کہ اللہ تعالیٰ تیرے عظمت, تو عظمت والا ہے, بڑی شان والا ہے. ولا الہ غيرك اي لا معبود في الارض ولا في السماء بحق سواك يا الله, کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا نہ تو کوئی زمین میں نہ کوئی آسمان میں سچا کوئی برحق معبود ہے, تیرے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں پوری کائنات میں. یعنی تکبیر تحریمہ پڑھی, کہا اللہ اکبر, پھر سینے پہ ہاتھ رکھے اور کہا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر ہم پڑھتے ہیں الاستعاذة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بھی سنت میں سے ہے, رکن میں سے نہیں ہے. معنى أعوذ أعوذك معنى ألوذ وألتجئ الله تعالى میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. واعتصم بک یا اللہ من الشیطان، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے. الرجیم یعنی المطرود، جو تیری رحمت سے دور ہے. المبعد عن رحمت اللہ، لا یضرنی فی دینی ولا فی دنیایا. شیطان مردود، شیطان مرجوم، جو شیطان رجیم ہے، جو تیری رحمت سے دور کیا گیا ہے کہ شیطان مجھے میرے دین اور دنیا میں نقصان نہ پہنچائے. وقراءۃ الفاتحة، سورۃ الفاتحة پڑھنا. رکن فی کل رکعہ، سورۃ الفاتحة رکن ہے ہر رکعت میں. دوسرا رکن کیا تھا سورۃ الفاتحة؟ تین شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ تیسرا رکن، پہلا قیام مع القدرۃ، دوسرا رکن، تیسرا سورۃ الفاتحة. اب دعاء الاستفتاح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور سورۃ، یہ دو جو ہیں یہ سنتیں ہیں. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیخ صاحب نے ذکر نہیں کیا. آگے شیخ ابی باز رحمۃ اللہ سوال کیا جاتا ہے، جو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں، یہ قول راجح ہے. جو سورۃ فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں وہ رکن سمجھتے ہیں، اور قول راجح یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے آیت ہے جو سوروں کے بیچ میں نازل ہوئے، تاکہ صورتیں جو ہے آپس میں جدا ہو جائے، الگ ہو جائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وقراءۃ الفاتحہ رکن فی کل رکعۃ، ہر رکعت میں رکن ہے. سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا رکن ہے. کما فی حدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے. وہ یہ ام القرآن، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. اور اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے، اور بھی نام ہے، جیسے کہ الرقیہ بھی ہے اور الفاتحہ، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، مختلف نام ہیں. فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اوپننگ، قرآن مجید کی افتتاح اسی صورت سے ہوتی ہے. جیسا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت و استعانہ، برکت کے لیے اور مدد کے لیے. الحمد للہ، الحمد ثناء، والالف واللام لاستراق جميع المحامد. الحمد یعنی تعریف کرنا، ثناء تعریف کو کہتے ہیں، اور الف واللام، الف لام سے الحمد پڑھنا جو ہے استغراق کے لیے، یعنی ہر قسم کی مکمل جو تعریفیں ہیں، اسے ہم کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ساری کا لفظ کہاں ہے؟ یہ سب تعریفیں، سب کا لفظ کہاں ہے؟ ال میں ہے. ال یہاں پہ استغراق کے لیے، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. واما الجمیل الذی لا صنع له فیہ مثل الجمال ونحوہ، اور جو خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی بھی اس میں شامل ہے. فثناء بہ یسمى مدحا لا حمدا، اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس اچھائی کو سراہا جاتا ہے تو اس کو مدح کیا جا کہا جاتا ہے، حمد نہیں کہا جاتا. حمد اور مدح میں فرق ہے، اور شکر بھی ہے، تین لفظ ہیں، حمد ہے، مدح ہے، اور شکر ہے عربی میں. حمد محبت جس سے ہوتی ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے. مدح کی جاتی ہے چاہے محبت ہو یا نہ ہو، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس کی مدح کرنا. اور شکر کیا جاتا ہے بدلے میں، جب کوئی کسی پہ احسان کرتے پھر اس کے احسان کے بدلے میں شکر کیا جاتا ہے. اس لیے الحمد کا لفظ جو ہے وہ ان تینوں الفاظوں میں سے سب سے بہترین لفظ ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے. اور سورۃ فاتحہ کی ابتدا، قرآن مجید کی ابتدا اسی لفظ سے ہوئی، الحمد للہ رب العالمین. الحمد میں وہ معنی موجود ہے، نہ تو جو مدح میں ہے نہ شکر میں ہے. آپ کسی شخص کی مدح کرتے ہو اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، اس سے ڈرتے ہو. آپ کسی شخص کی مدح کرتے ہو کسی خاص چیز کے لیے، لیکن حمد محبت کی بنیاد پر جو کی جاتی ہے، اور ہر قسم کی حمد و ثنا اس میں، ہر تعریف اس میں شامل ہوتی ہے. ایسا فرماتے ہیں رب العالمین، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. رب کسے کہتے ہیں؟ سنے ذرا، جو معبود ہو، خالق ہو،
رازق ہو، مالک ہو، تدبیر کرنے والا ہو، متصرف ہو، جو پوری خلق اور کائنات کی تربیت کرنے والا ہو اپنی نعمتوں سے. معبود کہاں سے آ گیا؟ ایک قاعدہ ہے یاد رکھیں، جس نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سچا معبود بھی مانے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو سچا معبود مانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سچا رب بھی مانتا ہے. عربی میں یہ کہتے ہیں کہ توحید الربوبیہ یستلزم توحید الالوہیہ، جو اللہ تعالیٰ ایک رب جانتا ہے اسے چاہیے کہ اب اس پر فرض ہے کہ ایک سچا معبود بھی اللہ تعالیٰ ہو کے جان لے، اور جو اللہ تعالیٰ کو سچا معبود مان لیتا ہے اب وہ اللہ تعالیٰ سچا رب مان ہی لیتا ہے، کیونکہ توحید الالوہیہ تضمن توحید الربوبیہ. یہ صفات ہیں رب کی، خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اسے کہتے ہیں رب. العالمین، کل ما سوى اللہ عالم وهو رب الجميع، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے ماسیہ ہے وہ عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، اور وہی اکیلا مشکل کشا حاجت روا ہے. الرحمن، رحمت عامہ لجميع المخلوقات، عام رحمت والا، وسیع رحمت والا، پوری مخلوقات پر رحم کرنے والا، کافر پر بھی رحم کرتا ہے، جانور پر بھی رحم کرتا ہے، پھر وسیع رحمت سے، یہ رحمان کی رحمت ہے. الرحیم، شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمت الخاصۃ بالمؤمنین، یہ رحمت خاص ہے مومنوں کے لیے. رحمان میں بھی رحمت ہے، رحیم میں بھی رحمت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں سے مترادف ہے؟ کوئی فرق نہیں مفہوم میں، مفہوم میں فرق ہے، دونوں رحمت کے لیے ہیں. الرحمن صیغۃ المبالغہ ہے، رحیم بھی صیغۃ المبالغہ ہے، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ صیغۃ المبالغہ ہے. رحمان کی رحمت وسیع رحمت ہے، وسیع رحمت والا جو کافروں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، اور رحیم کی رحمت خاص رحمت اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مومنوں کے لیے. والدلیل قوله تعالی، اور اس کی دلیل کہ رحیم کی رحمت خاص مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے خوب رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، شیخ صاحب فرماتے ہیں یوم الجزاء والحساب، جزاء اور حساب کا دن، یوم کل یجازى بعمله، جس دن ہر بندہ کو اپنے عمل کی جزا دی جائے گی. ان خیرا فخیر، اگر خیر ہے تو خیر جزا ملے گی، وہ ان شرم فشر، اگر اس کا عمل شر ہے تو اس کو شر کے بدلہ شر ہی ملے گا، یعنی اس کو سزا ہوگی. والدلیل قوله تعالی، اس کے دلیل اللہ تعالی فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جانے یوم الدین کیا ہے، پھر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جانے کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گی. والامر یومئذ للہ، سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی. سورۃ انفطار نمبر 17-19. والحدیث، اور حدیث بھی اس کی دلیل ہے، عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنی نفس کا خاص خیال رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے. والعاجز، اور عاجز وہ شخص ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی نفس کی خواہش، نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے. وتمنى اللہ الامانی، اور صرف تمنائیں کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پر. یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کی تضعیف بھی کی ہے اس حدیث کی، لیکن ترمذی نے اسے حسن قرار دیا، اور شیخ صاحب نے اس تحسین کو لے کے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے. ایاک نعبد ای لا نعبد غیرک، کہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کریں گے. عہد بین العبد وبین ربه، یہ عہد نامہ ہے بندے کا اور اس کے رب کا. ان لا یعبد الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا. وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے. عہد بین العبد وبین ربہ, یہ بھی عہد ہے بندے کا اپنے رب سے, ان لا یستعین باحد غیر اللہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی سے مدد طلب نہیں کرے گا. یاد رکھیں مدد طلب کرنے کے دو صورتیں ہیں. ایک ان امور میں مدد طلب کرنا ہوتا ہے جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر, مخلوق قادر نہیں ہے. زندگی دینا, موت دینا, شفا دینا, صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر, مخلوق اس پہ قادر نہیں ہے. لیکن مخلوق بعض ایسے کہ جس میں مخلوق بھی قادر ہیں, میں کہتا ہوں مجھے پانی کا گلاس پلاؤ, آپ مجھے پانی کا گلاس دیتے ہیں, آپ میری مدد کی ہے, مجھے پانی پلایا ہے, یہ بھی مدد طلب کرنا ہے غیر اللہ سے, لیکن جائز ہے کہ نہیں؟ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوى, ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, تقوا کے کاموں میں. تو اس سے مدد طلب کی گئی, غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی, لیکن یہ شرک نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. اور یہ عمل کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا مسلمان ہے اور اچھا انسان ہے جو مدد کرنے والا ہے. اس لیے یہ بھی تہمت ہے کہ بعض لوگ وہابی جو ہیں وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے. کوئی شخص ڈوب رہا ہے وہ یہ نہ کہے میری مدد کرو, کہے گا تو مشرک ہے. کس نے کہا ہے؟ کوئی شخص ڈوب رہا ہے کہتا ہے میری مدد کرو, ہیلپ آپ سے مانگتا ہے, آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں, شرک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ بلکہ یہ مستحب ہے اور بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے. اگر کوئی شخص قادر ہو, مسلمان بھائی آپ کا ڈوب کے مر رہا ہے, آپ قادر بھی ہیں, آپ بس بوٹ بھی ہے, شپ بھی آپ جاتے نہیں ہیں, کہتے نہیں بھی شرک ہو جائے گا, جہالت کی انتہا, جہل مرکب کی انتہا ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ شرک ایسی صورت میں ہوتا ہے ایک شخص حاضر نہیں ہے, غائب ہے, یا ایک شخص اپاہج ہے, آپ اس سے طلب کرتے ہیں وہ چیز جس پہ وہ حرکت نہیں کر سکتا. آپ کیوں اسے طلب کرتے ہو؟ یہ لے کہ آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ماورا اسباب کی طاقت ہے. یہ بھی شرک میں آتا ہے. کسی غائب کو پکارنا, ایک شخص بیٹھا سعودی عرب میں ہے اور اپنے پیر کو پکارتے جو انڈیا میں یا پاکستان میں ہے, یہ شرک ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنا کی شرطیں ہیں, غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کی شرطیں ہیں کہ وہ حاضر ہو, قادر ہو, زندہ ہو, زندہ ہو, حاضر ہو اور قادر ہو. اگر یہ شرطیں موجود ہوں تو پھر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ان امور میں جن پر مخلوق بھی قادر ہے تو جائز ہے, شرک نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں وَإِيَّا اهدنا الصراط المستقيم, معنی اهدنا دلنا وارشدنا, ہدایت کا مطلب ہے ارشاد کرنا یا کسی چیز کی طرف, حق کی طرف راغب کرنا آسان کو. وثبتنا, اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. والصراط الاسلام, صراط سے مراد ہے اسلام. وقیل الرسول, یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وقیل القرآن, یہ بھی کہا گیا کہ قرآن ہے. والکل حق وسب حق ہے. صراط مستقیم اسلام ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دین وہ لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن بھی وحی ہے, اسے بھی صراط کہا گیا ہے. والکل حق, یہ سب حق ہے. اور اس کے علاوہ سبیل المؤمنین, منہج السلف بھی صراط ہے. والمستقیم, سیدھا, الذي لا اعوجاج فيه, جس پہ کوئی بھی اعوجاج, کوئی بھی ٹیڑھاپن نہیں ہے. صراط الذين انعمت عليهم, جیسا فرماتے ہیں طریق المنعم عليهم, یہ ان کا راستہ جن پر انعام کیا گیا. والدليل قول تعالى, اس کے اللہ تعالیٰ کا فرمان. ومن يطع الله والرسول, اور جو فرمانبردار کرتا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. فاولئك, بس وہ لوگ, مع الذين انعم الله عليهم, ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے. کون ہیں لوگ؟ من النبیین, انبیاء میں سے. والصدقین, صدقین میں سے. والشہداء, شہداء میں سے. والصالحین, اور صالحین میں سے. وحسن اولئک رفیقا, اور کتنی ہی خوب اور کتنی ہی اچھا ان کی رفقت اور دوستی ہے. سورۃ النساء نمبر 69. غیر المغضوب علیہم, شیخ صفرات, وہم الیہود, معہم علم ولم یعملوا به, ان سے مراد یہودی ہیں, ان کے پاس علم ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا. تسأل اللہ ان یجنبک طریقہم, بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے راستے سے دور فرمائے. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے دور فرمائے, ہر اس راستے سے دور فرمائے جو صراط مستقیم کے مخالف راستہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے. اور اس میں صرف یہودی نہیں ہے, ہر وہ شخص, یعنی ہر یہودی اور یہودی جیسا شخص, چاہے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو لیکن علم میں تو عمل نہیں ہے, وہ بھی ان میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل کیا گیا ہے. وَلَا الضَّالِّينَ وَهُمُ النَّصَارَى, ضالين نصارى كريستيان هي يعبدون الله على جهل وضلال جل تعالك عبادته كرتين لكن قمراهي اور جهالتك بنياد پر تسأل الله أن يجنبك طريقهم اب الله تعالى سے دعا کر دے کہ اللہ تعالی آپ کو ان کے راستے سے دور فرمائے ہم بھی اللہ سے دعا کر دے اللہ تعالی ہمیں ان کے اور ہر شر کے راستے سے دور فرمائے وذل الضالين والضالين کی دلیل قوله تعالى اللہ تعالی کا فرمان اب بار بار سننا ودلیل ودلیل ذلك کوئی بات بغیر دلیل کے بھی سنی ہے سبحان اللہ ایک جملہ پھر دلیل ہے ایک جملہ ختم پھر دلیل سامنے آتی ہے ودلیل الضالین الضالین کی دلیل دیکھ الگ سے آپ کہ گمراہ نصارہ ہے اور ہر وہ شخص جو ان کے رقص قدم پر چلنے والا ہے قوله تعالی اللہ تعالی کا فرمان قل هل ننبئكم الاخسرین اعمالا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ کہوں جن کے عمل خسارے میں ہوئے کون ہے الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا یہ وہ لوگ جن کی سعی دنیا میں گمراہ ہوئے یعنی ان کے جو بھی عمل تھا دنیا میں اکارت ہوا وہم يحسبون جبکہ وہ لوگ یہ گمان کرتے تھے یا کرتے رہے انہم حسن صنعا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ آیت کرسچن پر نازل ہوئی اور ہر اس شخص پر جو ان کے نشے قدم پہ چلتا ہے اس میں فٹ آتا ہے ان لوگوں نے عمل تو کیا لیکن ان کے عمل فائدہ مند ہوگا ان کے قیامت کے دن نہیں ہوگا کیوں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ خیر عمل کر رہے ہیں اور ہر بدعت اس میں شامل ہے ہر بدعت سمجھتا ہے کہ وہ خیر عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے لیکن حقیقتا اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے کیونکہ بدعت گمراہی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے تو ہر بدعتی بیچارہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے وہ خیر پر ہے لیکن حقیقتا وہ خیر سے دور ہوتا ہے اور حق سے دور ہوتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 103 اور 104 شیخ صاحب فرماتے ہیں والحدیث اور حدیث میں عنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان اتتبعون سنن من قبلکم تم ضرور ان کے لوگوں نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے حذو القذة بالقذة ایک ایک قدم کے برابر حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه اگرچہ وہ لوگ گوہ کی گور میں گھس جائے گوہ کی سوراخ میں گھس جائے تم لوگ بھی ضرور داخل ہو جاؤ گے گھس جاؤ گے قالوا یا رسول اللہ انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارہ کہ یہود و نصارہ مراد ہے آپ کی قال فمن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے علاوہ پھر اور کون ہے یعنی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے چلتے اتنی چلیں گے آنکھیں بند ہو جائیں گے اندھے ہو جائیں گے کہ اگر وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں جو شرعاً اور عقلاً اور کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے بعض مسلمان بھی وہ کام کریں گے اور آج دیکھ لیں آپ سچ ہے کہ نہیں والله بعض شکلیں بچوں کی دیکھتے ہیں خوبصورت سا بچہ ہے ایسی کٹنگ اس نے کی ہوئی ہے پتہ نہیں دیکھ کے کراہت آتی ہے اب اس کالے نے تو اس لیے اپنی شکل بگاڑی اس بیچارے کو اور شکل بنانے کا طریقہ نہیں تھا اور عام طور پہ یہ ایک نفسی بیماری ہوتی بیچاروں کی وہ سب اپنے آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا وہاں پر ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا کسی زمانے میں اب تو وہ بچھانا بچھانا ہو گئے ہیں بعض یعنی امریکہ میں ایسے ہوٹل تھے جہاں پہ لکھا تھا ممنوع ہے داخل ہونا کالے لوگوں کا اور کتوں کا ایک زمانے میں تو بیچارے کالے دور سے دیکھتے کتے بھی جانا منع تھا کتوں کا بھی ہوٹل میں اور کالوں کا بھی اس انسان نے سمجھا جاتا تھا تو وہ بیچارے پھر کیا بریک ڈانس میں کوئی چلا گیا کسی نے اپنی ہیئر کٹنگ بنا لی کوئی سنگنگ میں چلا گیا وہ اپنے اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام شروع کر دیے اس لیے پھر ان کا کوئی مقام بھی بنا ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے ماشاء اللہ خوبصورت گورا چٹا رنگ ہے خوبصورت چہرہ ہے اپنے آپ بگاڑنا شروع کرتے ہیں کبھی یہاں پہ صرف بال ہیں کبھی یہاں پہ بال ہیں کبھی بالکل مرغے کی طرح کسی نے کٹ بنائی ہوئی کسی نے بھیڑ کی طرح بنائی کسی نے بکری کی طرح بنائی انسان کے بچے جانور کے بچے ہیں کیا یہ سبحان اللہ سن لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ یہود و نصارہ داخل ہو جائیں گے گو جانتے گو وہ جانور جو چھپکری کی شکل کا ہوتا ہے بڑا گو کہتے ہیں اگر وہ اپنے سوراخ میں گھس جائے گا یہ تم لوگ بھی یعنی اگر یہود و نصارہ بھی گوہ کے سوراخ میں گھس جائیں گے تم لوگ بھی ان کو دیکھا دیکھ گھس جاؤ گے اب گوہ کی سوراخ میں جانے کا کوئی تک بنتا ہے اتنے خوبصورت گھر کو چھوڑ کے ایئر کنڈیشن گھر کو چھوڑ کے اب اس سوراخ میں گھسنا کوئی تک بنتا ہے کوئی فرق ہے یعنی گو کے سوراخ میں گھسنا اور اپنی شکل کو بگاڑنا. میں شکل کی بات کر رہا ہوں, اگرچہ بعض لوگوں کے دل بدل چکے ہیں, مطلب سب کو محفوظ فرمائے, ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے. یاد رکھیں, المحبت فی الظاہر توجب محبت فی الباطن. یہ ظاہر محبت جو ہے وہ باطن محبت پیدا کر دیتی ہے, اور پھر محبت واجب ہو جاتی ہے, پھر ظاہر باطن دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں, پھر ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بعض فلم سٹاروں کی یعنی تقلید کرتے ہیں, ان کے پیچھے لگتے ہیں, بعض لوگ کھلاڑیوں کے پیچھے لگتے ہیں, اپنے سینوں پر کندھوں پر کافی کھلوڑے کے نام لکھے ہوتے ہیں, اپنے ہیئر اسٹائل ویسے بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, کھلاڑی کھیلتا ہے, کھیلنے والا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اور فلم سٹار سٹار نہیں ہے. کسی زمانے میں میں گھر میں بیٹھا ہوں, مجھے کہنا بھی شرم آتا ہے, ایسے غلط الفاظوں سے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ بدترین لوگ تھے معاشرے کے. آج ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. صرف برے لوگ یہ کام کرتے تھے, آج تو اچھے لوگوں کے بچے بھی فلم سٹار بننا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ من الخذلان. وجہ کیا ہے کہ وہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے چلتے, ہندو کے نقش قدم پر چلتے چلتے ہم بھی اندھے ہو گئے, نعوذ باللہ. ہمیں حق اور باطل اب نمایاں باقی رہا نہیں ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سب خلط ملط ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ دل میں علم کا نور نہیں ہے, توحید کا نور نہیں ہے, سنت کا نور نہیں ہے, صحیح منہج کی پہچان نہیں باقی رہی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, اور ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, اور جو بچے راہ راست سے ہٹ چکے اللہ تعالیٰ ان سب کو راہ راست پر چلنے کی, اور ہمیں بھی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث متفق علیہ حدیث اخرجہ شاہ صاحب فرمت. وہ حدیث الثانی اور دوسری حدیث, افترقت الیہود علی 71 فرقہ, یہودوں کے 71 فرقے بنے, وافترقت النصارى علی 72 فرقہ, نصارى کے 72 فرقے بنے, وستفترق هذه الامة علی 73 فرقہ, اور اس امت کے 73 فرقے بنیں گے عن قریب, کلھا فی النار الا واحد, سارے کے سارے آگ میں ہیں, جہنم میں ہیں, سوائے ایک کے. قلنا, صحابہ کرام ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من ہے یا رسول اللہ, یہ کون سا ایک فرقہ ہے 73 میں سے جو جنت میں جائے گا, یہ کون سا فرقہ ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ فرقہ ہے جو اس چیز پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ حدیث سعدو کی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. 73 فرقے امت مسلمہ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے 73 فرقے بنیں گے, یہودیوں کے 71, ان سے ایک قدم آگے نصارہ کے 72, ان سے ایک قدم آگے مسلمانوں کو 73. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور صرف 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, باقی 72 فرقے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے. کبھی سوچا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان فرقوں میں شامل ہیں, اور کتنی خطرناک اور خوفناک معاملہ ہے کہ کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو, یہ حدیث بھی پڑھتا ہو, اور اسے یہ بھی پتہ ہو کہ وہ کس فرقے میں ہے. مطلب فرقے ہیں کہ نہیں, یہ نہ کہیں کوئی فرقہ نہیں ہے, فرقے ہیں اور بنے ہیں, موجود ہیں, لیکن حق پر ایک فرقہ قائم تا قیامت رہے گا, حق پر قائم, کوئی بھی مخالفت کرنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. الطائفۃ المنصورۃ, ان کی مدد نصرت اللہ تعالیٰ نے کر دیے. سوال یہ ہے کہ میں کس فرقے میں ہوں, میرا تعلق کس گروہ سے ہے, 72 والوں میں سے جو جہنم رسید ہو رہے ہیں, یا اس ایک فرقے کے ساتھ ہوں, یا میں اس ایک فرقے میں جو جنت, جس کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے. پہچان کیا ہے, ترازو کیا ہے, علما انا علیہ, قرآن اور صحیح حدیث ہے, وحی ہے, اس کی قید و اصحابی صحیح سمجھ ہے قرآن اور صحیح حدیث کی. ورنہ جو 72 فرقے جا رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں کہ نہیں, جو جہنم میں 72 فرقے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے کہ نہیں, قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن فرق کیا ہے 72 میں اور آخری فرقے میں, کہ آخری فرقے نے اس قید پہ عمل کیا, وہ اصحابی صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن مجید پہ عمل کیا, صحیح حدیث پہ عمل کیا, اور اس نجات پانے والے فرقے میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس فرقے میں داخل کر دو, شامل کر دے, جو فرقۃ الناجیہ, جو طائفۃ المنصورہ ہے.
شيخ صفر ما والركوع والرفع منه ركوع كرنا ركوع السر اتانا والسجود على الأعضاء السبعة والصات هسو پر سجدہ کرنا والاعتدال منه اور اس سے سجدہ کرنے کے بعد معتدل ہونا والجلسة بين سجدتين دون سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ ان ارکانوں کی دلیل والدلیل قوله تعالی اللہ تعالی کا فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا وارکعوا واسجدوا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اے ایمان والو رکوع کرو سب مل کے اور سجدہ کرو سب مل کے سورة الحج آیت نمبر 77 والحدیث عنہ اور حدیث اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات حصوں پر سجدہ کروں یہ متفق علیہ حدیث ہے اور قرآن مجید کی آیت میں اور اس حدیث میں کتنے ارکان ہیں الرکوع والرفع منه رفع میں کہاں سے آیا رکوع اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے فارغ نہ ہو جائے اور کمر بالکل سیدھی نہ ہو جائے رفع منه کمر سیدھی ہو جائے گی اور اطمینان ہو جائے گا کوئی دوسرے حدیث میں ہے جب تک کہ ہر حصہ اپنی جگہ پہ واپس نہ چلا جائے اسے اطمینان کہتے ہیں جیسے آگے آئے گا انشاءاللہ والسجود وسجودو کی دلیل آ گئی ہے علی اعضاء السبع حدیث میں آ گیا ہے الاعتدال منه جلسہ بھی سجدہ دو سجدے کرنے ہیں ان کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں والطمأنینة اور اطمینان کرنا فی جمیع الافعال ہر افعال میں والترتیب بین الارکان اور ان ارکانوں میں ترتیب لازمی ہے اور اس کی دلیل والدلیل حدیث المسیء اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی ہے اساءت کی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ حدیث نوٹ کر لیں اسے یاد کر لیں محفوظ کر لیں عظیم حدیث ہے جس میں نماز کے کم و پیش آٹھ ارکان یا نو ارکان بیان کیے گئے ہیں آئیں گنتے ہیں قال سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اذ دخل رجل ایک شخص داخل ہوا مسجد میں فصلى بس نماز پڑھی فقام فسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور سلام کرتے ہیں فقال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں ہے فعلها ثلاثا تین مرتبہ ایسا ہوا یعنی وہ شخص واپس گیا اسے نماز پڑھ پھر واپس آیا پھر سلام کیا پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا پھر حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی واپس جاؤ نماز پڑھو تم نماز پڑھی نہیں ہے تین مرتبہ ایسے ہوا قال پھر اس شخص نے یہ کہا والذی بعثک بالحق نبیا اس ذات کی قسم جس نے تمہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا لا احسن غیرہ میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں فعلمنی بس مجھے تعلیم دیجیے مجھے سمجھائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں صحیح طریقے سے فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة جب تم نماز کے لیے قائم ہو جاؤ فکبر بس تکبیر پڑھو ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن پھر قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو پڑھو ثم اركع حتى تطمئن راكعا پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں اطمینان حاصل کر لو ثم ارفع حتى تعتدل قائما پھر تم رکوع سے سر اٹھاؤ اور معتدل ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ جب تک کہ تم سیدھے ہو جاتے اور قائم ہو جاتے ہو ثم مسجد پھر تم سجدہ کرو حتى تطمئن ساجدا جب تک کہ تمہیں سجدے میں اطمینان حاصل نہ ہو یعنی اس وقت سجدہ کرتے ہو جب تک کہ تم مطمئن نہیں ہو جاتے ہو ثم مرفع پھر سر اٹھاؤ سجدے سے حتى تطمئن جالسا جب تک کہ تم بیٹھنے کی حالت میں اطمینان حاصل نہ کر لو ثم افعل ذلك في صلاتك كلها پھر یہی طریقہ اپنی پوری نماز میں متفق علیہ حدیث ہے اور بعض حدیث سے بھی زیادہ الفاظ ہیں اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں پہلی بات ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہے وہ پڑھ لو ہم بات ارکان کی کر رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ ارکان الصلاح ہے، تو اس مطلب ہے حنفیوں کی بات درست ہے کہ سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا آیا ہے قرآن میں جو بھی تمہیں آسان لگے پڑھ لو تکبیر کے بعد، تو کیا بات درست ہے؟ اس حدیث، یہ حدیث عام ہے، اس کو خاص کر دیتی وہ حدیث جس میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب یا بأم القرآن، تو وہ حدیث خاص ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ جو پڑھنا جانتا ہے اس کو پڑھنا اس پر واجب ہے، لازمی ہے، رکن ہے نماز، اس پر نماز نہیں ہوتی. ایک چائنیز مسلمان ہوا ہے، جاپنیز مسلمان ہوا ہے، اسے سورۃ فاتحہ نہیں آتی، نماز نہیں پڑھے گا، تو پھر کیا پڑھے گا؟ اسے صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے، پڑھ لی اس نے آسانی سے، اب نماز میں کیا پڑھے گا؟ تکبیر تحریم کے بعد فقر ما تیسر من القرآن. سبحان اللہ، حدیث میں عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ جو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے عاجز ہے یا قاصر ہے، لیکن اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرتا رہے. اسے ہفتہ لگتا ہے، 10 ہفتے لگتے ہیں، سال لگتا ہے یاد کرنے میں، پڑھنے میں، تو وہ پڑھتا رہے، اور جب تک کہ وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لیتا نماز پڑھتا رہے گا، سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتا رہے گا، اسے پاس گزر شرعی ہے، کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا. فتقوا مساتوں کے قاعدے کی بنیاد پر وہ تو پڑھ رہا ہے جو وہ پڑھ سکتا ہے، وہ جو نہیں پڑھ سکتا اس کی کوشش کر رہا ہے. تو اس آیت اس لفظ سے اقامات سرمایہ کا مثال قرآن سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے. بات واضح ہے، الحمدللہ. اطمینان کب تک ہوتا ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب فرماتے حدیث میں آیا ہے ثم ارکعت تطمئن راکعہ، اب رکوع میں گیا ہوں تو کب تک رکوع کروں میں؟ اس کی دو طریقے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے جب تک کہ ہر جوڑ جگہ پہ واپس نہ چلا جائے، آپ نے قیام کی حالت ہے پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع آپ نے کیا ہے، اب میں کیسے دکھاؤں آپ کو، میں بتاؤں ہوں، آپ جب رکوع کرتے ہیں کمر آپ کی بالکل یہ رائٹ اینگل پہ ہونی چاہیے، آپ کا چہرہ بالکل سامنے ہونا چاہیے، دیکھیں عمران بھائی کرتے ہیں بارک اللہ فیک، یہ دیکھیں اب آپ نے رکوع کیا ہے، اب اطمینان کیسے ہوگا جب یہ جوڑ یہاں پہ آپ نے حرکت کی ہے، یہ جوڑ اپنی جگہ پہ آ گیا، وہ جوڑ آ گیا، کمر کا جوڑ آ گیا، گھٹنے کا جوڑ سیدھا ہو گیا، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ سیدھا ہو گیا، اب اطمینان محسوس حاصل، یہ رکوع میں اطمینان ہے. اور بعض علماء کے دوسرے طریقے یہ کہ 3 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنے سے 3 مرتبہ رکوع جو ہے اس میں اطمینان ہو جاتا ہے. اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھ لے، بشرط یہ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ جو رکوع میں جوڑ استعمال ہوتے ہیں کام آتے ہیں وہ اس جگہ پہ مکمل طریقے سے آ جائیں، تب اسے رکوع میں اطمینان کہا جاتا ہے. اس لیے اچھا رفع منہ، دوبارہ سے رکوع سے اب سر اٹھاتے ہیں، اطمینان کب ہوگا؟ اب سر اٹھائیں، یہ دیکھیں اب ہر جوڑ واپس آ گیا ہے اور ہاتھ باندھ رہے، کیونکہ نماز میں ہاتھ جو ہے تکبیر تحریم کے بعد سینے پہ باندھے جاتے ہیں، رکوع کے بعد ہاتھ وہیں پہ واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ نماز میں ہاتھ ہم چھوڑتے نہیں، نماز سے پہلے چھوڑتے ہیں. یہ قول راجع علماء کا کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے. اب یہ جوڑ واپس آ گیا، گھٹنے کا جوڑ واپس آ گیا، کمر کا جوڑ واپس آ گیا، کندھوں کا جوڑ واپس آ گیا، اور گردن بھی سیدھے ہو گئے، ہر چیز سارے واپس آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اب یہ یہاں پہ اطمینان مل گیا ہے، بارک اللہ فیک. جیسا فرماتے ہیں والتشہد الاخیر رکن مفروغ، آخر تشہد رکن ہے، اس کے دلیل کما فی الحدیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جیسے کہ حدیث میں سر عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث میں قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشہد، ہم تشہد کو فرض ہونے سے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے، انڈر لائن کریں، قبل ان يفرض علينا التشہد، یہ ثبوت ہے. دلیل کیا ہے؟ يفرض علينا، تشہد فرض ہے کہ نہیں؟ فرض کر دیا گیا، ہمارے اوپر تشہد فرض ہونے سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ السلام علی اللہ من عباده، اللہ تعالیٰ کو سلام ہو اپنے بندوں کی طرف سے. السلام علی جبریل و میکائیل، اور جبریل و میکائیل پر بھی سلام ہو. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقول السلام علی اللہ من عباده، یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کو سلام ہو بندوں کی طرف سے. فإن الله هو السلام، بشك الله تعالى هي السلام ہے، ولكن قولوا، لیکن تم لوگ یہ کہو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومعنى التحیات, تحیات کا معنی جميع التعظیمات لله, سارے کے سارے تعظیمات ظاہر بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, ملکاً واستحقاقاً, مالک بھی اللہ تعالیٰ اور حق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, مثل الانحناء والرکوع والسجود والبقاء والدوام, ہر قسم کی تعظیمات جس طریقے سے بھی تعظیم ہو, چاہے وہ زبانی قول ہو, زبان سے تعظیم کرنا ہو, چاہے وہ عمل سے تعظیم ہو, چاہے وہ دل سے تعظیم ہو, ہر قسم کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جیسا کہ انحناء جھکنا تعظیم ہے, جب کسی کے تعظیم کر ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اس کی تعظیم ہے, تو جھکنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, رکوع بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, بقا اور دوام اور ہمیشگی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله تعالى, اور ہر وہ تعظیم جو اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے. فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر, جو تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی اور کے لیے صرف کر دیتا ہے تو ایسے شخص مشرک اور کافر ہے. یہاں پر یہ جو شرک اور کفر کی بات ہوئی ہے علی العموم ہے, خاص شخص کے لیے نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کو سجدہ کرتا ہے غیر کو سجدہ کرتا ہے فلان مشرک ہو گئے, نہیں, جو بھی کرتے وہ مشرک ہے, فلان شخص کر رہا اس پر حجت قائم کرنا لازمی ہے, سمجھانا لازمی ہے. والصلوات, صلوات سے مراد کون سی صلوات کی بات ہو رہی ہے؟ التحیات والصلوات والطیبات. اب تشہد کا معنی شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں. والصلوات معناها جميع الدعوات, ہر قسم کی دعا, وقیل صلوات الخمس, اور یہ بھی کہا گیا کہ پانچ نمازیں. صلوات جمع صلات کی, صلات دعا کو بھی کہتے ہیں اور نماز کو بھی کہتے ہیں, ہر قسم کی دعا اور ہر قسم کی نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. والطیبات, والطیبات للہ, اللہ تعالیٰ طیب ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ طیب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طیبها, اللہ تعالیٰ طیب ہیں, پاک ہیں, اور اقوال و اعمال میں صرف طیب, اچھا اور پاک ہی اللہ تعالیٰ صرف قبول فرماتے ہیں. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته, شیخ صاحب فرماتے ہیں تدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسلامہ, دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی, والرحمت رحمت کی, والبرکت برکت کی دعا. والذی يدعى له, وہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے, ما يدعى مع الله والذي ما والذي يدعى له, وہ جس کے لیے دعا کی جاتی ہے, ما يدعى مع الله, اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا نہیں جاتا, یعنی اس سے دعا نہیں کی جاتی. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما, وہ بڑی غلطی پر ہیں, شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو خود درود میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی فرما, رحم فرما اور برکت فرما, یہ دعا کرتے ہیں. تو شیخ صاحب جس کے لیے دعا کی جاتی ہے, جس ذات کے لیے دعا کی جاتی ہے, اس سے دعا نہیں مانگی جاتی. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, شیخ صاحب فرماتے ہیں تسلم علی نفسک, السلام علینا ہمارے اوپر سلامتی ہو, وعلى كل عبد صالح فی السماء والارض, اور ہر نیک بندے پر, ہر نیک ذات پر سلام ہے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. والسلام دعاء, اور سلام بھی دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے. والصالحون يدعى لهم, اور جو صالح لوگ ہیں, جو نیک لوگ بزرگ ہیں, ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. ولا يدعون مع الله, ان کو اللہ تعالیٰ سے پکارا نہیں جاتا. کوئی کہتے ہیں یا علی میری مدد فرما, کوئی کہتے ہیں یا حسین میری مدد فرما, کوئی کہتے ہیں یا غوث میری مدد فرما. الغرض یہ اولیاء اور صالحین ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لیے دعا ہے کہ نہیں؟ تو جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس کو ہم معبود کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کو پکار کے اس سے دعا مانگے, کیوں عقل مندی کی بات ہے, عقل سے پوچھنا ہے, ضمیر سے پوچھنی, کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اس سے دعا کی نہیں جاتی, یہ قاعدہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تشہد شہادۃ الیقین ان لا یعبد فی الارض ولا فی السماء بحق الا اللہ, گواہی دیتے ہو یقین کے ساتھ, کیونکہ گواہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, علم اور یقین. گواہ کون ہوتا ہے؟ جسے شک ہوتا ہے گواہ ہوتا ہے وہ, تو اس لیے اشہدو میں میں گواہی دیتا ہوں. کس چیز کی گواہی؟ کہ میں یقین علم کے ساتھ یہ تمہیں خبر دے رہا ہوں, تمہیں گواہی دے رہا ہوں. کس چیز کی گواہی ہے؟ یقین علم اللہ یعبد فی الارض, زمین پر کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی, ولا فی السماء, اور نہ ہی آسمان میں کسی کی عبادت کی جائے گی, بحق حق کے ساتھ, الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا, کہ سچا معبود برحق معبود صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے زمین و آسمان اور پوری کائنات میں. و شہادت ان محمد رسول اللہ بانہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبد لا یعبد و رسول لا یکذب. اسے انڈر لائن کر لیں. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت اور پیاری بات کی ہے, واللہ سونے کے پانی سے اگر بھی لکھ دیں تب بھی کم ہے. ہم یہ گواہی دیتے ہیں جب کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کیا گواہی, کبھی سوچا کیا گواہی دیتے ہیں؟ عبد لا یعبد, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اور بندے کے عبد کی عبادت نہیں کی جاتی. و رسول لا یکذب, اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور رسول کو پیغمبر کو جھٹلایا نہیں جاتا. دو لفظوں میں تشریح ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی, اور میں نے اس سے بہتر جامع اور مانع تعریف نہیں دیکھی آج تک. کتنے لفظ ہیں گن لیں؟ چار. لا عبد لا یعبد تین, ورسول لا یکذب تین, اور ایک سات لفظ ہیں واو کے ساتھ, اور پوری اس کی خوبصورت خوبصورت تشریح ہے. اور واللہ اکثر مسلمان اس معنی سے غافل ہیں. اگر یقیناً جان لیں کہ وہ اپنے کلمے میں کہہ کیا رہے ہیں, تشہد میں کہتے کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں یقینی گواہی یقین علم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور میں یقیناً یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. بندے ہیں تو بندگی نہیں کی جائے گی, رسول ہیں تو جھٹلایا نہیں جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں بل یطاع و یتبع, عبادت نہیں کی جائے گی, نہیں جھٹلایا جائے گا, بلکہ فرما برداری کی جائے گی اور اتباع کی جائے گی. شرفہ اللہ بالعبودیہ, اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, بندگی کا شرف بخشا, عبودیت کا شرف. والدلیل قوله تعالی, اور اس کی دلیل, اللہ اکبر, پھر دلیل. دیکھیں عبودیت کی بات تب بھی دلیل ہے, یعنی سب سے بلند مرتبہ کسی بندے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ بلند ترین مرتبہ, شرف والا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا قرآن مجید کو, فرقان کو, اپنے بندے پر, علی عبده, اپنے بندے پر, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ لوگوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے آگاہ کرنے, آگاہی کرنے اور تنبیہ کرنے والا نذیر بن جائے. اچھا ہے اس نسخے میں, نہیں تیسرا تیسرا نسخہ آپ کے پاس ہو, شرف اور بالعبودیہ واکرمہ بالرسالہ, نہیں ہے. اچھا ایک نسخے میں ایک دو اکثر اکرمہ بالرسالہ, اور اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت سے, یہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو اس میں یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, عظیم کلام ہے, عظیم کتاب ہے, ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ شرف بیان کرنا چاہا کہ میں نے اپنی کلام کو نازل فرما, کتاب کو نازل فرما اپنے بندے پر, تو لفظ کون سا ہے؟ رسول ہے, نبی ہے, رحمت العالمین ہے, السراج المنیر ہے, بشیر نذیر, کیا لفظ ہے؟ عبد, بارک اللہ, عبدی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, درود ابراہیمی جو ہے شیخ صاحب یہ بیان کرتے ہیں. اگر رکن جو ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. شيخ صاحب فرماتے ہیں الصلاة من الله ثناؤه على عبده, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اپنے بندے کے لیے. في الملأ الأعلى, ملأ اعلى میں فرشتوں کے, فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں الصلاة من الله, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا درود بھیجتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ثناؤہ علی عبدہ فی الملأ الاعلی, اللہ تعالیٰ بل اعلی میں فرشتوں میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. کما حق البخاری فی صحیحہ, جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں, صحیح بخاری میں, عن ابی العالیہ, ابی عالیہ کی یہ اثر پیش کرتے ہیں, قال فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علی عبدی فی الملأ الاعلی, اللہ تعالیٰ کا درود اپنے بندے پر, کا معنی یہ ہے کہ اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ تعریف کرے ملأ اعلی میں, فرشتوں میں. وقیل, یہ بھی کہا گیا الرحمہ, رحمت اس سے مراد ہے, والصواب الاول, اور صحیح بات پہلی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کرتا ہے فرشتوں میں. ومن الملائکہ, اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ الاستغفار, کہ فرشتے دعا استغفار کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما, اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما. تو فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ومن الآدمیین, اور لوگوں سے, یعنی ہم لوگ جب درود بھیجتے ہیں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو اس سے مراد کیا ہے؟ الدعاء, اس سے مراد دعا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وبارک وما بعدها, اور بارک جو اس کے بعد سنن, سنن اقوال و افعال, سنت اقوال و افعال کی. الغرض پھر اس میں درود ابراہیمی آ گیا ہے, درود ابراہیمی جو ہے وہ بھی نماز کے ارکان میں سے رکن. بعض بریکٹ میں ہیں, کیونکہ بعض نسخوں میں جو درود ہے صحیح بخاری میں, سات صحیحین میں سات قسم کے درود ابراہیمی ہیں تقریباً. اگر آپ دیکھ لیں بعض درود میں بعض الفاظ نہیں ہیں, اس لیے سب وقت جمع کر کے شیخ صاحب نے یہاں پہ ان کو بریکٹ میں لکھ دیا ہے, تاکہ جو درود ابراہیمی مکمل جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود جس میں مکمل الفاظ ہیں. کیا؟ میرے پاس اور نسخہ ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں. نمبر ڈالے ہیں, ڈالے نمبر, کتنی نمبر ہے؟ ایک منٹ جی. یہ نسخہ دکھائیں مجھے. اچھا 15 سے جی, یار کیا ہو گیا, 12 13 14 کیا ہو گیا؟ ایک منٹ, ایک کو بولنے نہیں ذرا. اچھا انگلش میں نمبر کون سا؟ ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, ابھی گنتے ہیں, ایک منٹ, ایک منٹ. ارکان 14 ہے, آئیے گنتے ہیں. نمبر کا تیمم القدرہ نمبر 1, تبرۃ الحرام نمبر 2, قراۃ الفاتحہ نمبر 3, رکوع نمبر 4, رفع منہ نمبر 5, سجدہ اعضاء 7 6, الاعتدال منہ 7, جلس میں سجدتین 8, طمأنینہ 9, ترتیب 10, تشہد 11, جلوس له الصلاة والسلام 12, تسلیمتان 14. کیا ہوا؟ 14 ہے نا, 14 لکھے, کتنے لکھے ہیں؟ پھر سے کیا یار, کر لو اب, پھر سے کرتا رہوں گا. 14 پورے گنے کہ نہیں گنے؟ الحمدللہ, یہ پکڑے. کسی کی دلیل رہ گئی ہے؟ یہ سب دلیلیں بیان کر چکے ہیں, ہو گئی نا ساری, تسلیمتان بھی ہو گئی نا, الحمدللہ. چلیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, کیا ٹائم ہوا ہے؟ 9:30, ایک گھنٹہ ہونے والا ہے, ریسٹ کرنا ہے, چلیں مکمل کریں, الحمدللہ. چلیں جی, چلیں جی.